يغزو مدينة قيصر محفور لهم. The first army, the first army that will attempt to conquer the major city of Qaisar, the leader of the Christian Empire at the time, may Allah Ta'ala forgive them all. This also in the Imara of Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala, an army under the leadership of his son Yazid that consisted of great Sahaba, Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu anhuma. Allah Ta'ala manifested this under his leadership. So we make every effort that Allah Ta'ala protects our hearts, our tongues, especially Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala, and that Sahabi who is openly criticized in the khutbat of the Shia. Allah Ta'ala, at all times, we make this dua. Therefore, Allah Ta'ala, not leaving the matter to ourselves, teaches us how to make dua to protect our hearts and tongues from being blemished of the criticism of Sahaba radiallahu anhu majma'in. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سيدنا عمر رضي الله عن شهادة also in the month of Muharram, it is very strange that that personality through whose means and leadership Islam spread in the lands of Persia, they consider his killer a hero, the Shia, and consider him the worst amongst humanity, whereas it was in his leadership that Islam spread in the lands of Faris, the lands of Persia. سيدنا عمر رضي الله عنه, some lessons in his shahada, was leading the Salatul Fajr when Abu Lu'lu al-Majusi Fayruz stabbed Sayyidina Umar radiallahu ta'ala an, as said, that is a person who is commemorated as a great hero in the quarters of those who are enemies of Sahaba radiallahu anhu majma'in. And as he went into and out of a state of consciousness, his sole worry and concern, hal salla al-muslimun al-fajr, has the Muslim Ummah performed the Fajr Salah, many, many other great lessons. When he eventually reached his great Shahada and his desire, life desire to have Shahada, and also pass away in the city of Nabi sallallahu alayhi wa sallam simultaneously, Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu anhu says that we were standing over the janazah of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala and making dua and lauding the accolades and praising his many, many achievements, when I felt a person put his hand over my shoulder addressing the janazah of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu, that I have only good expectations for you in the journey on which you have embarked towards. For indeed, Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu anhu says, this person says that I have full hope that Allah will unite you with those two who have superseded you from your close and beloved ones, referring to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, that I have great hope that Allah will soon unite you and take you in close proximity to them. Why? Because he says many, many times, I have personally heard Nabi sallallahu alaihi wasallam saying many, many, I've heard Rasulullah saying many times, Jitu wa Abu Bakr wa Umar, I, Abu Bakr and Umar, came to a certain place. Dhahabtu, Abu Bakr, Umar and I entered or went to a certain place. And many, many other similar sentences that in almost every aspect, the three of them were together. So he says they were together in life. And I have full hope that Allah Ta'ala will unite you with them in the hereafter over and above your many, many other individual achievements. Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu anhu says, I turned around and looked, and it was none other than Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, expressing the shahada of Sayyidina Umar radiallahu anhu, his closeness to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Another lesson that we learn from the Muharram and the Ashura, the great day, essentially the day in which Allah Ta'ala had given victory to Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam and his followers, people of Iman, a great victory over the forces of Batil at the time. Lesson that we can maybe contextualize in our situation in South Africa. The Bani Israel had come into Egypt in the initial stages with great honor and dignity. Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam, the very first, in seeing his akhlaq, his character, his quality of being a well-wisher to the people of Egypt, his iman, they took to him, took a liking and such a love to him that when the family of Sayyidina Yusuf alayhi salam emigrated into Egypt, they were received with great honor. They were treated as honorary citizens in Egypt. And this continued for a long time after Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam. But the Bani Israel themselves, originally being people of iman, people of faith and character and da'wah, eventually corruption set in within them, moral as well as spiritual as well as financial, and such a degradation had come into the deen that no longer recognizing Allah subhanahu wa ta'ala to be worshipped, the akhlaq had decayed to the level that they considered themselves as superior, and the local community of Egyptians to be milked for their own personal benefit. Character had reached the lowest ebb. There was no evidence of salah in their lives. They had forgotten the primary objective in dunya. A mu'min's objective here is to link the creation with the creator. The essential objective of a mu'min wherever we go is da'wah, to be well wishes to the creation of Allah Ta'ala, linking them to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazrat Mawlana Sayyidina Abu al-Hasan al-Nadwi rahimahullah has summarized the core reasons that the Bani Israel had reached such an ebb, such a low ebb, that honorary citizens, Egyptians, then eventually start making the claim that why do these foreigners take benefit of our land, whereas we are the indigenous population. The next slogan was that we are honorary citizens and they are second-grade citizens. It went further where the Bani Israel were then turned into slaves and used for the most menial labor. They would be given that amount of food only that sustains them enough to serve the Egyptians. So such a low point they had reached. Allah Ta'ala then sent Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam, Sayyidina Harun alayhi salatu wassalam, and the spiritual and dini revolution within the Bani Israel. The core and main effort was made, اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. After Iman, encouraging the Bani Israel to bring alive Salah in their lives. And once Salah had been established, deen generally was reborn within the Bani Israel. They had become connected with Allah subhanahu wa ta'ala on the efforts of Sayyidina Musa, Harun alayhi salatu wassalam. We see Allah Ta'ala's manifest and clear-cut assistance on that which happened on the day of Ashura. The day of Ashura where Allah Ta'ala drowned the armies of Fir'aun and his armies. Sayyidina Musa, Harun alayhi salatu wassalam, the Bani Israel were granted salvation. When Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrives in Medina Munawwara and inquires why are the Yahud fasting on this day, they mention as a token of gratitude. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, we are even closer to Musa alayhi salatu wasalam than they are. So more rightful that we express this gratitude because we are the party of Haqq at this time. And also manifested, Nabi sallallahu alayhi wa sallam made apparent the desire to oppose, even in apparently a good action, fasting as a token of gratitude is a meritorious deed. But Nabi sallallahu alayhi wa sallam expresses the desire not to have resemblance. The one who imitates and follows the ways of a nation will be counted as amongst them. And therefore the ayah recited at the beginning, Al-Yawma Akmaltu Lakum Deenakum. This is mentioned many, many times, but in it is such great lessons where a rabbi, or in some narrations according to Allama ibn Kathir rahimahullah, a group of rabbis come to Sayyidina Umar radiallahu ta'ala when he is Amir al-Mu'mineen, that you have such a verse in your Quran, had it been revealed upon us, the Yahud, we would take the day of its revelation as a day of celebration. Which verse are you referring to? They mention this verse where Allah mentions the completeness and the perfection of Islam, that it is complete as a way of life. There is no deficiency in it. There is no need to take from other mannerisms and cultures into it. It is complete, it is perfect in its original state. Sayyidina Umar radiallahu anhu mentions, without having any inferiority complex, that yes, this is a great verse to us. The exact day, time, place of its revelation is well known to us, and it is a very special day, the day of Arafah, the Hajjatul Wada, the closing moments just before the Maghrib Salah, were revealed on the plains of Arafat on the monumental occasion upon our beloved Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. And we see many, many injunctions in our Shariat, prodding in this regard, that a mu'min has a complete and a perfect identity as a Muslim, that even in actions of merit, we are discouraged from resemblance, from imitation, as we see in Ashura. Nabi sallallahu alayhi wa sallam encouraged, adding a day before or after, and some narrations a day before as well as a day after, so as to oppose the manner of Yahud in this apparently good deed. We see natural mannerisms, appearance. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, encouraging the growing of the beard and the cutting of the mustache, says that khaliful mushrikeen, oppose the way of the mushrikeen, that even in your physical appearance, wearing clothing below the ankles, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, while encouraging wearing the clothing above the ankles, says that do not resemble the ways of the proud and the arrogant, the haughty ones. Even in something that there is a certain manner of sitting posture that the Yahud would adopt, a special feature of themselves to sit, resting on the left hand behind the back, Nabi sallallahu alayhi wa sallam discouraged even from that resemblance, that do not sit in that manner because that is a special manner in which the Yahud would sit. So in appearance, in acts of merit, so obviously imitation in haram, in sin, in things that clearly oppose the sunnah of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, how much abhorrible that becomes. Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to have the genuine gratitude from the bottoms of our hearts on the great ni'mah of Iman, the perfect teachings of Islam. Wa akhira da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Respected elders and beloved brothers, one of the greatest things for us to achieve closeness to Allah subhanahu wa ta'ala is to make shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. And together with making shukr of Allah subhanahu wa ta'ala and shukr to Allah subhanahu wa ta'ala for all of His ni'mas, one of the ni'mas that Allah subhanahu wa ta'ala requires us to make shukr of is the ni'mah of all of those people who have been a means in reaching us to where we are, all of those people who have been instrumental in our lives, in granting us knowledge, in teaching us various things, in granting us basic assistance in our time of need, and even people whom we may consider to be, to have been a hindrance in our path, an obstacle in our path, people who may have even scolded us, reprimanded us, people who may have even been negative in our lives. Every single one of those people has played a role in our character building. They have played a role in making us who we are today. And for each of those people, we have to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala and also express our gratitude to those people as well. We all are very well aware of the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, "Man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah." A person who is not grateful to people and does not express gratitude to those who have done good to him, that person will not be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And another narration of this hadith is, "Ashkaru nasi lillahi, ashkaruhum linnas." A person who is most grateful to Allah subhanahu wa ta'ala is that person who is most grateful to the people who have done some sort of kindness to him. So we have in our daily lives, and from the time we are born, at different stages in our lives, we have people who have shown us kindness in large and big ways. In the first starting off with our parents, how Allah subhanahu wa ta'ala used them to bring us into this world, and then they taught us from the very basic thing of being able to eat, of using and making istinja, of being able to walk, of being able to talk, and every other ni'mah and every other ability that we have, it is by means of our parents. So the first thing is that we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for our parents, and we should express that gratitude to our parents. And then, what in Latin terms, alma mater. Alma mater is the place where we have learned, and it translates as the mother, that our place and institutions of learning, whether it is the Darul Uloom, and even our basic ustads of our maktab who taught us our alif bata, and whoever taught us along the way, they fulfill the role of a mother in spiritual terms of how they have nourished us spiritually, being able to, giving us the ability to be able to read Quran, giving us the ability to be able to understand the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, and also practice on the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Our asatida, whatever, through their durus, through their lessons, and through their practical example, how they have empowered us and enriched us and made us better than what we were. So we have to be grateful to them. And every other person who has given us some sort of goodness and some sort of khair. Now, with regards to this, it has been mentioned that if shaitan could find any other way that was better to stop people from reaching Allah subhanahu wa ta'ala, any way better than shukr, then shaitan would have placed himself in that path and based himself as an obstacle. But Allah subhanahu wa ta'ala mentions with regards to Shaitan's statement, and he said, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. That I will stand in front of them and behind them, on their right and their left, blocking them, and you will not find most of them to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. So shukr, even in the eyes of shaitan, is the greatest way of us reaching Allah subhanahu wa ta'ala. And Dhunnun Misri rahimahullah has mentioned that gratitude, when you want to express it, ashukru liman fawqaka bitta'a. Gratitude when you want to express it to a person who is above you, meaning your teacher, your parents, and those in authority who have done some sort of teaching and guidance for you, is by obedience of them. And we have our asatida, we have our parents, and we should go out of our way to follow their example and the lessons and guidance and advices that they share with us. And we will only be able to, as a former student of the Darul Uloom, and now living far away from the Darul Uloom, we will only be able to follow them and listen to them and obey them if we take time out to spend time with them. If we spend time with them, speak to our asatida, spend time in their company, then we will be able to obey them. Because then only can we listen to their nasiha, then only can we take advice from them, then only can we listen to their lessons, follow and witness their practical example. If a person is far away and has very little contact or no contact with his asatida, then he won't even have the opportunity of listening to them or seeing them, and he won't have the opportunity of obeying them. We listen when we take lesson from what we learned during our days at Darul Uloom, but constant obedience of the asatida means that we need to have constant contact with them. And Allah Ta'ala make it easy for me and for all of us to keep constant contact with our asatida. And then he continues, he says, وَلِنَذِيرِكَ بِالْمُكَافَةِ. And shukr and gratitude to your peers and colleagues is to be able to return the favor. Whatever they have done, and however a person may have assisted or helped or given a gift, then we should try and return the favor equally. And this comes from the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as well, numerous ahadith, that we should try and return whatever favor anybody has given us. If somebody has given us a gift, so try and return the gift. Not return the physical gift that they have given us, but try and give them something in return that is equal to that in value or equal to that in goodness. So we should try and return the favor as much as we can. And then, وَلِمَنْ دُونَكَ بِالْإِحْسَانِ وَالْإِفْضَالِ. And shukr and gratitude to one who is beneath us, meaning maybe our students, our children also, those who are beneath us, by being kind and showing kindness to them. And that kindness will go a long way in building our relationship with them, and also in encouraging and motivating our students and our children to be obedient to us and to draw lessons, inshallah. One good advice that one of the ustads who visited our maktab, one of the ulama, gave to our asatida and apas in the madrasa, that for your students, recite 3 times Surah Ikhlas on a daily basis and make intention to pass the reward to them. They don't know what you have done for them, but you are giving them a gift of thawab. And that is a great thing that you are passing on to your students, and that will be of great benefit to them and for you as well, inshallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has mentioned, مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفًا فَلْيَذْكُرْهُ فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. A person to whom kindness has been done, he should mention that act of kindness, he should acknowledge what has been done to him. If he's acknowledged it, then he has expressed gratitude to it. Somebody does good to us, say to them and say, Shukr, Jazakumullahu khairan, thank you for what you have done to me, I appreciate it. It takes one or two words, but it goes a long way and it means a lot to that person. And if you've acknowledged it, you've expressed gratitude. But if you've kept it to yourself, if you're a receiver of kindness, but you've kept it to yourself, you haven't mentioned it, you haven't acknowledged it, then it is ingratitude. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says you've been ungrateful. And what was the practice of the pious of the past in expressing gratitude? Sa'id ibn al-As, rahmahullah, he was once walking out of the masjid. He was sitting in the masjid, he stood up and he was walking out of the masjid. So a random man stood up and he started walking with him. He walked next to him until he reached his home. They didn't talk anything. At the home, Sa'id ibn al-As asked this man, that tell me now, what is your necessity, what is your need? So he said, I had no need, I saw you walking alone, and I just wanted to give you company. So he said to him, he said to his workers, that what do we have by us? He said, 30,000 dirhams. He said, give it to this man. And Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, he really emphasized on returning the favor. So once he took out a whole lot of money, he bought so much of fruit, and he went to deliver it at a Jewish lady's house. So people asked him that, why did you do this? He said that once, it was late at night, I had to sleep, I was a traveler, I had to sleep, this lady gave me place to sleep for the night. And just to express gratitude to her, I returned it with this fruit. And we shouldn't feel difficult. Our Satiza used to tell us also that somebody sends a plate of food to our house. Now that plate of food will sit in our house. We've eaten it, alhamdulillah, now that empty plate is sitting in our house. And we say that, no, when we bake those goodies, or we buy fruit, or we have sweets, or we have something nice, then we'll return the plate. So we shouldn't feel that with only at that time when I get enough money or when I do this, then only I'll send the plate. Sometimes the plate sits for weeks by us. So instead of that, our satiza tell us that la tahqiranna shay'an min al-ma'ruf. Don't feel that any goodness is small. Even if you take a few slices of bread and return it, or even a few sweets, or even one little fruit, whatever, and you return it, that is also good enough. So we need to be grateful, and we need to express our gratitude. And when we express the importance of that is that we will have mutual love, mutual muhabba, and we will learn more and take more benefit, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all tawfiq and ability.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم الحمد لله we have several masajids in Tokyo and alhamdulillah we have approximately 75,000 Muslims who are registered Japanese Muslims other than that alhamdulillah we have almost 100 to 150,000 Muslims And alhamdulillah, we have 6 marakis of tabligh, as well as we have some classes which takes place in our respected masajids. And many ulama, they come, alhamdulillah, from Pakistan, from India, and also from Bangladesh. And there are some Arab ulama also from Misr, and also from other Arabian countries. As well, and we have, alhamdulillah, we have every Saturday night we gathered in our respected markaz, whichever markaz is close to us, we go there and we have bayan, we have also hayat al-sahaba by ulama, and we have mashwara takes place also. Other than that, alhamdulillah, we have. In all parts of Japan, alhamdulillah, the work of tabligh takes place. And the people are also accepting Islam. They like Islam. In the beginning, it was difficult. But alhamdulillah, by the effort of tabligh and our ulama, etc. Alhamdulillah, much more, lot of great work took place. When it comes to especially when it comes to haram and halal, it's difficult. It's not like South Africa, so each and everything we have to check. Example, when it comes to bread also, is not so easy. So there are only few bread which you can eat in whole Japan. So example, if a person just go, because we are not used to it, that's why we will go in a shopping, we'll just buy bread and eat. It is not appropriate in Japan. Also, alhamdulillah, effort is taking place. There are some halal organizations which are working on that. As well. And alhamdulillah, there are ulama also, they are teaching maktab in the respected masajids. But because there is very little time which we get from with students, they finish off like 5 o'clock, 6 o'clock, sometimes even 8 o'clock, some of them, they just arrive. So they do their best. The parents, they send them to the masjid to just at least learn something. So alhamdulillah, mostly they come and learn Quran. And alhamdulillah, there are few who the parents are also inclined towards madrasa in South Africa as well as other parts of the world. Alhamdulillah, they are making effort in this way. Sometimes it is difficult, but alhamdulillah, by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, this effort is carrying on. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq, inshallah, and inshallah more. Jazakallah khair.
Mozambique, the Sakhisati, Waaki, Karguzari, Mozambique. وہاں کام کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله نحن تخرجنا من هذا الدار العلوم سنة 2005 فبعد خمس سنوات افتتحنا معهد في العاصمة مبوط وهذا المعهد معهد للبنات فالحمد لله عندنا الآن تقريبا 67 طالبة فخلال هذه السنوات كلها الشيخ مولانا برهان دامت بركاته تشرفنا بزيارته 3 مرات فتخرجنا من هذه المعهد تقريبا 20 طالبة فنحن ندرس من الإعدادية نص النصاب الذي نتعلم هنا في دار العلوم الزكريا ولكن ندرس إلى مشكات فنرجو من حضراتكم أن تساعدوننا في هذا الجهد حتى نتشرف ويتقبل الله منا ولكن حاليا في موزمبيق عندنا مشكلة عظيمة وهذه هي فتنة الشيعة فهم يوميا يعني يزدادون فنسأل منكم أن تهدوننا كيف نقابلهم وما هو الأسلوب الحسن حتى نخرج من هذه الفتنة فالله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم وقد تشرفنا بهذا يعني اللقاء فنرجو من حضراتكم أن تساعدوننا وكذلك نشكركم شكرا جزيلا من هذه النعمة إن شاء الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قاضی حسن معاوت بھی آئے ہیں
کچھ بات کیجیے کم
ریج وان روپ
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله نیا چاند والا سال شروع ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حساب کتاب کے لیے مختلف طریقے اور مختلف سال ہوتے تھے علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں اترے تھے اور کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے تھے جو اس وقت ہندوستان کا ایک حصہ تھا اور ہندوستان سمجھا جاتا تھا اور اب بھی وہاں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل آدم علیہ السلام کہتے ہیں تو غالباً یقین کی بات تو نہیں لیکن غالباً وہیں پر اترے تھے اور ان کی اترنے کی برکات وہاں ہے پھل پھول اور قسم قسم کی سرسبزی شادابی وہاں ہے سری لنکا کے ایک مولوی صاحب سے کسی نے مذاقاً پوچھا جنت میں چائے ہوگی یا نہیں ہوگی اس نے مذاق میں جواب دیا جنت میں چائے ہوگی اس لیے کہ آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو سری لنکا میں اپنے ساتھ چائے لائے تھے پتی تو جنت میں بھی چائے ہوگی تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کو تاریخ بناتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کی اتنے سال ہو گئے اتنے سال ہو گئے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور 950 سال قوم کو تبلیغ کی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور قبول نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب ڈالا سب کے سب ہلاک ہو گئے کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچ گئے ان کی نسل باقی رہی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بچنے اور کشتی جودی پہاڑ پر رکنے اور ٹھہرنے کو تاریخ بناتے تھے کہ اتنے سال ہو گئے اتنے سال ہو گئے اور جودی پہاڑ کہاں ہے عام طور پر تفسیروں میں لکھا ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ عراق کے اندر ترکی کی طرف جو پہاڑی سلسلہ چلا ہے جس کو ارارانات کہتے ہیں ارارات کہتے ہیں اس کا ایک حصہ جو آج کل ترکی میں واقع ہے وہیں پر وہ کشتی ٹھہری تھی اور ہندوستان کے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بھی ہندوستان میں تھے اور نوح علیہ السلام بھی ہندوستان میں تھے اور جس جگہ پر اور پہاڑ پر اور جس مقام پر وہ کشتی ٹھہر گئی تھی وہ اجودیا ہے جہاں بابری مسجد پر بنائی گئی اس جگہ میں اور آج کل اسی مسجد پر جھگڑا چل رہا ہے مسلمانوں کی مسجد ہے لیکن چونکہ وہاں مسلمان نہیں رہے تو ہندوؤں نے قبضہ کیا اور کورٹ میں وہ سلسلہ اور مسئلہ چل رہا ہے تو نوح علیہ السلام علی نبینا و علیہ السلام کے بچنے اور کشتی کے ٹھہرنے کو لوگوں نے تاریخ بنایا اس کے بعد بڑا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام جب تبلیغ کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے انہوں نے بتوں کو توڑا بادشاہ کو غصہ آیا اور فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیں وہ جگہ جہاں ان کو آگ میں ڈالا تھا عورفا کے نام سے پہلے زمانے میں شام کا حصہ تھا شام کبیر بڑا شام بڑے شام میں بہت سی چیز ممالک داخل تھے اور اب ترکی کا حصہ ہے وہاں وہ پہاڑ موجود ہے جس پہاڑ سے ان کو منجنیق میں ڈال کر کے گرایا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا یا نارکونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی بن جاؤ، اور وہاں نیچے ٹھنڈا پانی موجود ہے جس میں مچھلیاں تیر رہی ہیں. ممکن ہے کہ بردن کا مطلب ماء باردن، ٹھنڈا پانی بن جاؤ اور سلامتی والی بن جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. اس کو لوگوں نے تاریخ بنایا اور کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ ڈالنے کے اتنے سال ہو گئے، اتنے سال ہو گئے. اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کنویں سے نکالا اور کچھ مدت کے بعد بادشاہی کے تخت پر بٹھایا، اور قات سالی جو آنے والی تھی اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر فرمائی کہ تم 7 سال تک اچھی طرح غلہ اگاؤ اور پھر اس کو خوشوں میں رکھو، قات سالی میں کام آئے گا اور سب لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ حکومت جو حضرت یوسف علیہ السلام علی نبینا و علیہ السلام کی مثالی حکومت تھی، بہترین حکومت تھی، انصاف والی حکومت تھی، اس کو لوگوں نے تاریخ بنایا اور پھر کہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہی کے اتنے سال ہو گئے، اتنے سال ہو گئے. اس نعمت کو لوگ یاد کرتے رہے. جو اہم واقعہ اور زبردست واقعہ ہوتا تھا اس کو لوگوں نے تاریخ کی ابتدا اور تاریخ کی سٹارٹنگ قرار دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور حدیث میں ہے، قرآن کریم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو یہود کی موافقت کو پسند کرتے تھے، پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور کچھ مدت گزر گئی پھر حضرت نے فرمایا یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنا چاہیے، ان کی موافقت مت کرو. جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ 10ویں کا روزہ رکھتے تھے لیکن دوسروں کو حکم نہیں دیتے تھے. مکی زندگی ایسی تھی جس میں عمل کرنا مشکل تھا، روزے پر عمل آسان تھا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی ہے، نجات عطا فرمائی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم یہود کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، ان کے نہیں ہمارے ہیں، ان کے کم ہیں ہمارے زیادہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور ضروری ہے کہ رکھو. یہاں تک فرمایا کہ جو صبح اٹھے اور اس نے کچھ کھایا ہو تو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے اور نہ پیئے، اگرچہ روزہ نہیں ہوا کیونکہ کھایا ہے. اور جو لوگ کچھ کھائے ہوئے نہیں ہیں، جنہوں نے کچھ نہیں کھایا، تو صبح کے وقت وہ روزی کی نیت کر لیں. اس لیے کہ روزی کی نیت نفل روزی کی نیت اور اسی طرح فرض روزی کی نیت آدھے دن سے پہلے نصف النہار جس کو کہتے تقریباً 11:30 بجے سے پہلے نیت ہو سکتی ہے. ضروری ہے فرمایا ضروری ہے کہ عاشورہ رکھو. پھر جب رمضان المبارک کا حکم نازل ہوا تو عاشورہ کے روزے کا لازمی ہونا ختم ہوا اور مستحب ہونا سنت ہونا مستحب ہونا باقی رہ گیا. پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں اور شام کو عید مناتے ہیں, صرف عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. اور اب بھی معلوم ہوا ہے کہ جو یہود کے مذہبی لوگ ہیں اور مذہب کے پابند ہیں تو وہ یوم کپور کے نام سے روزہ رکھتے ہیں, لیکن ہمارے اور ان کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ان کے روزے کا تعلق چاند کی پیدائش سے ہے. چاند پیدا ہو جائے تو بس ان کا پہلا دن ہے, اور ہمارا روزے کا تعلق اور چاند کا تعلق چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہے. اور سعود عرب پر اللہ تعالیٰ رحم کرے وہ کبھی یہود کی طریقے پر چلتے ہیں, جیسے چاند پیدا ہوا تو اعلان, جیسے جو بقر عید ہے 4-5 گھنٹے کا چاند تھا, انہوں نے کہا ماشاءاللہ چاند ہو گیا, فرشتوں نے ان کے لیے دیکھا ہوگا. اور کبھی مسلمانوں کی طرح کام کرتے ہیں, جو دیکھنے کے قابل ہو تو کہتے ہیں ہو گیا. بہرحال وہ جانے اور ان کا کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں فرمایا کہ دسویں کے ساتھ جو دسواں عاشورہ ہے اس کے ساتھ نو کا روزہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے زندہ باقی رکھا تو میں نو روزہ بھی اس کے ساتھ رکھوں گا 9 تاریخ کا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک روزہ رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں, تو یہ بھی ٹھیک ہے, اگرچہ بہتر نہیں, بہتر یہ ہے کہ 2 رکھے, 2 9 اور 10 رکھے, یا 10 اور 11 رکھے, اور یا 9 10 اور 11 3 رکھے. یہ تینوں باتیں علماء نے لکھی ہیں, اور تاریخ کی کتابوں میں اور مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ عاشورہ میں بہت سارے کام ہوئے ہیں. اہم کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور فرعون کے لوگوں سے نجات دی, حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسی بادشاہی عطا فرمائی جس بادشاہی میں پرندے چرندے اور جنات سب ان کے تابع تھے. ایسی بادشاہی نہ پہلے کسی کو ملی ہے نہ بعد میں کسی کو ملے گی, اور پرندے ان پر سایہ کرتے تھے, ان کا جہاز پیٹرول کے بغیر, ڈیزل کی پیٹرول اور تیل کے بغیر اڑتا تھا. جنات ان کے لیے بڑے بڑے محلات بناتے تھے, اور اس لیے جب حضرت سلیمان کی وفات ہوئی تو بیت المقدس بنا رہے تھے اور بیت المقدس ابھی مکمل نہیں ہوا تھا, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے پھر یہ جنات ہمارے لیے کام نہیں کرتے, اس لیے مجھے ایک لاٹھی اور عصا کے ساتھ کھڑا کر دیں, بیت المقدس کا کام مکمل ہو جائے, یعنی مسجد اقصا, مسجد اقصا کا کام مکمل ہو جائے. جب بیت المقدس یعنی مسجد اقصا کا کام مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے دابت الارض, دابت الارض کے معنی ہے زمین سے پیدا ہونے والے چلنے والے کیڑے مکوڑے. دابا جانور کو بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ جانور بھی چلتے پھرتے ہیں سارا دن, اور دابت الارض اس دیمک اور کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو زمین کے اندر سے لکڑی ہو اور لکڑی کو لگ جاتی ہے. تو وہ عصا انہوں نے جلدی جلدی کھائی, اور چند دن کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے. بعض لوگ کہتے ہیں زمین پر گرنا تو بے عزتی ہے, تو اس کے ساتھ ہم یہ بات ملا دیں گے تاکہ ان کا جواب ہو جائے, سجدی کی شکل میں گر گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام, جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت تو وفات پا چکے ہیں, اور یہ کہا کہ اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو یہ مشقت کا کام نہ کرتے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عجیب اور غریب بادشاہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی تھی, اور سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر لوگوں نے تاریخ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی بنایا, اسی کو تاریخ بنایا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تھے عاشورہ میں, یہ بھی حدیث میں تو نہیں ہے لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ورفعناہ مکانا علیا, ہم نے ان کو اونچا درجہ دیا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام جن کو سخت بیماری لگی تھی, اور اللہ تبارک و تعالی نے عاشوری کے دن ان کو شفا بخشی, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پانی بتلایا کہ فلان پانی میں آپ غسل کرے اور پی لے, اندر کی بیماری بھی صاف ہو جائے گی, باہی کی بیماری بھی صاف ہو جائے گی. تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرمائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عاشورے کے دن نجات عطا فرمائی تھی آگ سے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی عاشورہ کے دن, اور بعض نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تھی. یہ سب کام علماء فرماتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے, عینی نے لکھا ہے, بخاری کی شرح میں, دوسری کتابوں میں لکھا ہے, عاشورہ کی دن ہوا. تو یہ عاشورہ آنے والا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس میں روزے کا اہتمام کریں, عبادت کا اہتمام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے بہترین مہینہ روزوں کے لیے شہر اللہ المحرم, یہ محرم کا مہینہ ہے. اور اگر کوئی اشکال کرے, کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مہینے میں زیادہ روزے نہیں رکھے, صرف عاشورہ کا روزہ رکھا, اور فرمائے اگر میں باقی رہ گیا, زندگی رہی, ایک اور روزہ رکھوں گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیادہ روزے نہیں رکھے, شعبان میں زیادہ روزے رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ شعبان میں جب حضرت روزے شروع فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے پورے مہینے کا روزے رکھیں گے, بہت زیادہ. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کے لیے ہم بھی شعبان میں زیادہ روزے رکھتی تھی تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بعد میں معلوم ہوئی زندگی کے آخر میں معلوم ہوئی کہ محرم کے روزے زیادہ رکھنا بہتر ہے تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے تھے اور شعبان میں یہ بھی ایک وجہ تھی یہ بھی ایک سبب تھا کہ زیادہ سفر نہیں فرماتے تھے سفر نہ فرمانے کی وجہ سے گھر پر ہوتے تھے مدینہ منور میں ہوتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مبارک ہے حالانکہ محرم کا مہینہ اس کی اہمیت یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے اس کی اہمیت تھی اور جیسے مولانا برہان صاحب نے آپ کو سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت عمر کا مرتبہ بہت اونچا مرتبہ ہے یکم محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی اور منافقین جن کا ذکر آپ نے سنا وہ منافق جو اوپر سے اسلام قبول کیا اور اندر سے اسلام کے پکے دشمن تھے اور وہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم اسلام کے مقابلے کی جگہ اوپر سے مسلمان ہو جائیں اور اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹنا شروع کریں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے مسجد قباء کے پاس مسجد ذرار بنائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ آ جائیں ہم نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے ایک مسجد بنائی ہے آپ اس کا افتتاح کریں اس میں نماز پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں تھے اس لیے حضرت نے وعدہ فرمایا میں تبوک سے واپس آؤں گا تو انشاءاللہ آ جاؤں گا اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی ذریعے سے بتایا کہ یہ مسجد حقیقت میں مسجد نہیں ہے یہ تو انہوں نے اسلحہ جمع کرنے کا ڈپو اور گودام بنایا جس میں اسلحہ جمع کریں اور باہر کرسچن اور یہودیوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کریں اس لیے آپ اس مسجد کو گرا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے صحابہ کرام کو اس کے گرانے کے لیے بھیجا اور ان کا منصوبہ اور پلاننگ ناکام ہو گئی پھر وہ اسی طرح لگے رہے اور اسلام کے خلاف سازش کرنے لگے سازش کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر ان کے ساتھی اور ان کے کمانڈر قدم رکھتے تھے تو فتح ہوتی تھی کامیابی ہوتی تھی اور صرف انہوں نے ملکوں کو فتح نہیں کیا تھا بلکہ دلوں کو بھی فتح کیا دل فتح کرنا مشکل ہے دل فتح ہو جائے تو مسئلہ آسان ہے تو منافقین نے سوچا یہود نصارہ مجوس جیسے آپ نے سنا مجوسی کو ابھارا گیا اور مشورہ کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہٹا دیں چنانچہ ایک نصرانی اور ایک مجوسی اور تین چار آدمی جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ حضرت عمر کو شہید کرنا چاہیے. ایک ایسا برچہ اور نیزہ جو جس کے اندر دو چھریاں تھیں, ایک جانب بھی چھری دوسری طرف بھی چھری, اس کو زہر میں بجایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ان کو شہید کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا اور ابھی تک بیمار تھے, زخمی تھے تقریباً 3 دن, تو ان دنوں میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت پکے دوست تھے, بہت پیاری اچھی دوستی تھی ان کے ساتھ, لوگوں نے ان کو نمازوں کے لیے مقرر کیا, آپ نماز پڑھائیں گے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ان دنوں میں نماز پڑھاتے رہے. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو مسئلہ اٹھا, جنازہ کون پڑھائے گا؟ جنازے کے سب سے زیادہ مستحق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بعد. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا, دیکھو میں ٹمپریری امام تھا لیکن میں امام تھا, عارضی امام لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیماری میں امام تھا, اس لئے میں جنازے کا مستحق ہوں, میں جنازہ پڑھاؤں گا. کسی نے اعتراض نہیں کیا, جس سے معلوم ہوا کہ یہ جو رواج ہے کہ فلان کا جنازہ فلان صاحب پڑھائیں گے فلان صاحب پڑھائیں گے, بہتر یہ ہے کہ امام نماز پڑھائے, جو امام ہے وہی. ہاں امام کی اجازت ہو, جو اولیاء ہے مرد میت کے رشتہ دار ہیں وہ سب کسی دوسری آدمی کو منتخب کریں اور امام بھی خوش ہے تو ٹھیک ہے, کوئی اور پڑھا دے. یہاں تک کہ اگر جنازے کی وصیت کرے تو پھر بھی صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ جس کے لئے وصیت کی کبھی انہوں نے جنازہ پڑھایا کبھی امام نے پڑھایا, وہ وصیت بھی لازم و ضروری نہیں ہے. تو بہرحال حضرت عمر کو شہید کیا گیا. خیال یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نرم آدمی ہے, ان کی نرمی کے وجہ سے ہم یعنی منافقین اور خراب لوگ اپنا فساد کرتے رہیں گے اور اسلام کی ترقی رک جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو ایسی ہمت عطا فرمائی کہ انہوں نے بہت زیادہ فتوحات کو پھیلایا, ایران کی بقیہ حصے کو فتح کیا, افغانستان تک, اور افغانستان میں ان کی فتوحات جاری رہیں. پھر منافقین یہ سوچنے لگے کہ حضرت عثمان تو ان سے بھی بڑھ کر آئے, یہ تو اسلام کو اور ترقی دے رہے ہیں. چنانچہ حضرت عثمان کے خلاف پلاننگ شروع کی, ان کے فلان گورنر ایسے ہیں فلان گورنر ایسے ہیں, اور اپنے رشتہ داروں کو یہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں, غلط سلط باتیں لوگوں نے پھیلائی. یہاں تک کہ جب لوگ حج کے لیے جانے لگے, مدینہ منورہ خالی ہوا اور بعض صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سرحدات پر تھے اور جہاد کر رہے تھے, تو وہ جمع ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا. حضرت عثمان نے مقابلے سے بالکل منع کیا, تم مقابلہ مت کرو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلوم کو شہید کیا, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا. سب سے پہلے بیعت کرنے والے وہی فسادی لوگ تھے, اور پھر دوسرے لوگوں نے بیعت کی, اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اور پھر بیچ میں آپس کی نزاعات اور لڑائیاں ہوئیں. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, انہوں نے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حوالی کی, اور پھر اسلام کی ترقی شروع ہو گئی اور پھر فتوحات شروع ہو گئیں. یہ سب کچھ ہوتا رہا پھر حضرت معاویہ کے بعد یزید کو لوگوں نے خلیفہ بنایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو بنایا اور پھر لوگوں نے بیعت کی اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ آخر میں راضی ہو گئے تھے اور فرمایا کہ میں جانا چاہتا ہوں کسی سرحد پر تاکہ ظالموں سے لڑوں جہاد کروں اور یا مجھے مدینہ منورہ بھیجو اور یا میں اپنے چچزاد بھائی یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں یہ بات بیسیوں کتابوں میں لکھی ہے شیعوں کی کتابوں میں سنیوں کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا اب اس کے بعد جو منافقین اور خراب لوگ تھے رافضی انہوں نے یہ سوچا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر ہم نے جو ہزاروں خطوط لکھے ہیں یزید کے خلاف اور وہ ہزاروں خطوط اگر ظاہر ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا ہم تو مر جائیں گے تو انہوں نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شام کے راستے پر چلنے لگے اور یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو ان ظالموں نے ان پر حملہ کیا اور خود ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے ان لوگوں نے حملہ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تاکہ اتفاق پیدا نہ ہو جائے اور ہمیشہ کیلئے بنو امیہ اور یزید بدنام ہو جائے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور حقیقت میں سب کام انہوں نے خود کیا اور یہ سب لکھا ہے اور ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب بدر الليالي میں اس کو لکھا ہے تو بہرحال یہ ہمیشہ کیلئے جو رافضی ہے جیسے ہمارے دوست نے بتایا موزمبیق میں جو بھی کام کرتے ہیں تو شیعہ اور رافضی مسلمانوں کے کام کو خراب کرتے ہیں ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہتی ہے اسلام ترقی نہ کرے مسلمان ترقی نہ کرے اور عیسائیوں نے یہودیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان ان ظالموں نے پہنچایا تو اب بھی وہی کام کر رہے ہیں عراق میں کیا کیا شام میں کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور سب میں ان رافضیوں کا ہاتھ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ان کے شر سے بچائے اس لیے کہ ان کا بہت بڑا شر ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں پر جہاں جہاں کوئی مصیبت آئی ہے اس میں ان ظالموں کا ہاتھ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام اور دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رافضی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان سازشوں کو ناکام بنا دے اور مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے کہ یہ ہمارے پکے دشمن ہے ایک لڑائی اور جھگڑا ہے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہونا چاہیے نہ ہندووں کے ساتھ لڑائی ہونا چاہیے اس ملک میں نہ سکھوں کے ساتھ ہونا چاہیے نہ کرسچن کے ساتھ ہونا چاہیے نہ رافضیوں کے ساتھ لڑائی ہونی چاہیے لیکن یہ حق ہے کہ ہم ان کا مذہب بتا دیں مسلمانوں کو سمجھا دیں کہ وہ الگ لوگ ہیں ہم الگ لوگ ہیں ہمارا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا وہ سازش کرنے والے لوگ ہیں اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو اور دوسرے حضرات کو ان کی سازشوں سے اور ان کی مصیبتوں سے بچائے تو اب کچھ تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں جو حضرت نے لکھا ہے فرماتے ہیں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے اس کا علاج ارشاد فرمائیں جو شخص اپنے خطا پر استغفار اور توبہ کرتا ہے اور پھر بھی اسی خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے عین توبہ کے وقت بڑی پختہ نیت ہوتی ہے آئندہ ایسا نہیں کروں گا مگر پھر نوبت آ جاتی ہے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کی توفیق دیتے ہیں یہ کچھ کم نعمت نہیں کیا بعید ہے ایسی توبہ کی توفیق مل جائے جس کے بعد وہ غلطی ظاہر نہ ہو تو میں اصل میں یہ بیان کر رہا تھا, بیچ میں بات رہ گئی کہ مسلمانوں کے لئے جو تاریخ مقرر کی گئی وہ ہے ہجرت, ہجرت سے, اس لئے کہ ہجرت کے بعد اگر کوئی یہ اشکال یہ ذہن میں آئے, یہ بات آئے کہ ہجرت کا مطلب تو گھر بھار اور وطن سب چیزوں کو چھوڑ کر بھاگنا اور نکلنا ہے, تو پھر اس کو کیوں تاریخ کی ابتدا قرار دیا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے, ہجرت کی بعد اسلامی حکومت بن گئی, مسلمان کچھ مدت کے بعد آرام سے رہنے لگے, مسلمانوں نے اسلامی طور طریق کو اپنایا, مسلمانوں نے اپنی مسجد بنانا شروع کی, اذان اور پورا اسلامی نظام آیا, تو ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مسلمانوں کو نصیب کیا, اس لئے ہجرت ہی کو ابتدا بنایا گیا. پھر اگر کسی کے دل میں یہ بات ہو کہ ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی تھی اور شروع ہوا محرم سے, تو محرم سے کیوں شروع ہوا؟ ربیع الاول سے شروع ہونا چاہیے. تو جواب یہ ہے کہ ہجرت کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی مہینے میں حج کے موقع پر فرمایا, حج کے موقع پر فیصلہ ہوا کہ اب ہجرت کرنی ہے. جب ہجرت کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد پہلا مہینہ آنے والا محرم ہے, اس لئے محرم سے شروع کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم کو یاد رکھنا آسان ہے, اس لئے کہ محرم آخری مہینہ ہے ان مہینوں میں سے جو مہینے ادب والے ہیں, عزت اور حرمت والے مہینے ہیں, ان میں سب سے آخری مہینہ محرم. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب حج سے لوگ واپس آتے ہیں تو حج کے بعد محرم ہی سے نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں, گویا کہ حج میں وہ پاک صاف ہو گئے. وہ حدیث میں آتا ہے ایسے پاک صاف ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں. تو اس کے بعد نئی زندگی شروع ہوئی محرم سے, اس لئے محرم ہی سے ابتدا اور شروع ہوا. اللہ تعالی ہم سب کے لئے اس نئے سال کو مبارک بنا دے اور پورے سب مسلمانوں کے لئے اس کو مبارک بنائے, اور پوری دنیا میں مسلمان اسلام پر کچھ نہ کچھ عمل کی وجہ سے, اسلام کو پسند کرنے کی وجہ سے جو مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں اور ان پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے, اللہ تبارک و تعالی فراخی پیدا فرما دے اور دین کی خدمت کی سب کو توفیق دے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, فصل على نبينا محمد ما أنت أهله, وفعل بنا ما أنت أهله, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد, صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم أعطنا إيمانا لا يرتد, ويقينا ليس بعده كفر, ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى, إنك على كل شيء قدير. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا, اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا, وأدخلنا الجنة ونجنا من النار, وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا, واجعل علانيتنا صالحة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا,
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض مغاربها، اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.